امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے, اور آج بھی ایک مومن شہید کیا گیا, مجھے خبر ملی ہے, اس کو شامل کر کے اپنے تمام مرحومین کے لیے, بانیان عزا کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. ایک اعلان آپ کی خدمت میں کرنا ہے, اگر چکے میں اعلان نہیں کرتا, لیکن یہ اعلان ایسا ہے کہ جو میں ہر سال کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان میں سر فہرست میری نظر میں شہید فاؤنڈیشن ہے. پورے پاکستان میں تقریباً 1300 شہدا کے خاندانوں کی کفالت کر رہی ہے, اگرچہ کہ شہدا کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن 1300 خاندانوں کی کفالت کرنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس قومی صورتحال میں جو ہماری ہے. 1300 خاندانوں کی کفالت کریں 49 شہروں میں, کراچی نہیں, کراچی سے لے کے پارا چنار تک 49 شہروں میں, کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جو میرے پاس خود ہیں, میں جانتا ہوں. حالانکہ میں بھی خود ایک دو اداروں سے وابستہ ہوں, لیکن میں نے آپ سے پہلے کیا کہا کہ سر فہرست یہ ادارہ ہے جو بڑی تندہی کے ساتھ ہمارے جوان جو کام کر رہے ہیں بہت شاندار طریقے سے کام کر رہے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں 49 شہروں میں, اور ان کا میرا خیال ہے کہ جو لگ بھگ اس وقت تخمینہ ہے وہ 80 لاکھ روپے مہینہ کا ہے جو یہ خرچ کر رہے ہیں, یعنی کر رہے ہیں مسلسل, اور برسوں سے یہ کام ہو رہا ہے. دو خاندانوں سے شروع کیا تھا, لیکن بنیاد اتنی اچھی تھی ماشاءاللہ کہ وہ اب 1300 خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں, اور ایک یادگار بھی, ایک ادارہ بھی بنا رہے ہیں, باقاعدہ تعمیرات کا بھی کام شروع کیا ہوا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, ان کا اسٹال بھی یہاں پر لگا ہوا ہوگا آج, کہ جس انداز میں, جس طرح سے آج نہیں کل صحیح ان سے ایڈریس لے لیں, ان کی ای میل ایڈریس لے لیں, بڑا ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ قسم کا کام ہے جو آپ خود بھی حصہ لے سکتے ہیں, اس میں ضروری نہیں کہ آپ فنڈ, آپ خود بھی ایک ان کے کارکن بن سکتے ہیں, تو اس میں آپ شریک ہو جائیے گا. اور جو حضرات خمس نکالتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شہید فاؤنڈیشن کو خمس کا اجازہ بھی حاصل ہے, خمس کا اجازہ بھی ان کے پاس ہے, اور میرے خیال میں یہ بہترین کام ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مسجد کی تعمیر میں لگا لیجیے, کہ اس کی تعمیر میں, کہ اس کی تعمیر میں لگا لیجیے. یہ شہدا کے خاندانوں کی کفالت, یہ بہت بڑا مسئلہ, شہید ہو جاتا ہے ہم خبر پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے خاندان پہ کیا گزرتی ہے اس کی خبر ہمیں نہیں ہوتی. اس لیے ادارہ وجود میں آیا کہ ان کے بچوں کی تعلیم, تربیت, کفالت, یہ سب ذمہ داری ہے, ہماری قومی ذمہ داری ہے. نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون جس سطح پہ ہو سکتا ہے کیا جائے. تمام خدمت گزاران ملت جعفریہ جہاں جس شکل میں مذہب حقہ کی خدمت میں مشغول ہے, ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. دو منٹ لیں گے تسلسل قائم کرنے کے لیے کہ وراثت کیا چیز ہے. اچھا ہاں, ایک اور پھر بھول جائیں گے. ہمیں دو تین خط ملے, چار چار پانچ پانچ صفحے کے, وہ پوری اپنی جگہ ایک ایک اسپیچ ہے. روزانہ ایک خط ملتا ہے, چار پانچ صفحے سے کم کا نہیں ہوتا, اس میں وہی رونا رویا ہوا ہوتا ہے کہ قوم کا یہ حال ہے, قوم کا وہ حال ہے, قوم میں یہ ہو رہا ہے, قوم میں وہ ہو رہا ہے, قوم میں ہو رہا ہے, اس پہ بات کیجیے, اس پہ بات کیجیے, اس پہ بات کیجیے, اس پہ بات کیجیے. وہ الگ ایک پورے پورے اشرے کے موضوع ہیں. کل بھی ایک اسٹوڈنٹ نے خط دیا, اس میں وہ ساری باتوں کی تکرار. کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں, ہم کیسے ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں تو ساری باتیں وہی کر رہا ہوں جو آپ مجھے لکھ کے دے رہے ہیں, اور میں کیا کر رہا ہوں. پہلی محرم سے لے کر آج تک مجھ سے لوگوں کو شکایت کی ہوئی کہ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں, وہ باتیں کرنے لگتے ہیں. تو بھائی میں تو کر ہی رہا ہوں, آپ وہاں لے کر جائیے یہ خط جہاں یہ باتیں نہیں ہو رہی, میں تو یہی باتیں کر رہا ہوں. اور پرسوں کی مجلس میں نے پوری اسی پر پڑھی ہے, وجوہات پر پڑھی ہے. کیا وجوہات؟ اس کی سی ڈی لے کے سن لیجیے گا. تو جو آپ نے مجھے لکھ کے دیا ہے وہ تو سارا میں پڑھ چکا ہوں, ہم بتا چکا ہوں. پرسوں کی پوری مجلس میری اس پہ آپ نے نہیں سنی تو میں کیا کروں, یا پھر غور سے نہیں سنی آپ نے, وہ سی ڈی لے لیجیے گا, ان سے محفوظ ہے. تو یہ وہاں اچھا لگتا ہے کہ جہاں یہ باتیں نہیں ہو رہی, میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ درد دل اپنا بیان کر رہا ہوں, حتیٰ کہ تنقیدیں بھی برداشت کر رہا ہوں. تنقید کیونکہ کر رہا ہوں, ہر ادارے پہ کر رہا ہوں, ہر اس پہ علماء کو سب کو کہہ رہا ہوں, مصیبتیں بھی, مشکلات بھی, مخالفتیں بھی مولے میں, تو وہی باتیں کر رہا ہوں. مجھے آپ اوپر سے لا کے دے دیتے جو باتیں میں کر رہا ہوں, کہ یہ کہیے, یہ کہیے, یہ کہیے. تو ایک پوری تقریر آئندہ لکھ کے دے دیا کیجیے, میں وہ تقریر پڑھ دیا کروں گا یہاں پہ, خود مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ صبر سارے اتنے قابل ہیں کہ روزانہ مجھے ایک تقریر لکھ کے دے دیں کہ یہ پڑھیے, میں وہ پڑھ دوں گا بھائی یہاں پہ بیٹھ کے. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس یہی قوم میں ہونا چاہیے, اور ہر آدمی سوچ رہا ہے یہی مشکل ہے. کارکن نہیں ہے, لیڈر سارے ہیں, یہ بہت بڑا المیہ ہے. رہنما سب ہیں, اس کی کمی نہیں ہے, لیڈروں کی کمی نہیں ہے, کارکن نہیں مل رہے, کارکن کام کر رہے. ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, بھائی تم سوچ رہے ہو, دوسرا بھی سوچ رہا ہے, بھائی بے حص نہیں ہے. اور انہی مسائل پہ باتیں کر رہا ہوں جو مسائل میں تو کہہ رہا ہوں کہ اطراف کے ماحول سے بے خبر نہیں رہ سکتا, روز اسی پہ بات کرتا ہوں, مضمون میں بھی وہی حالات لے کر آتا ہوں. یہ باتیں وہاں گئی ہے جا کے جہاں سے یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں, وہ اچھا لگتا ہے. خامہ خامہ پھر وہ بات پیدا ہوتی ہے, پھر لوگ کہتے ہیں لو جی ہم نے خط لکھا تھا, انہوں نے ڈانٹ دیا. میں ڈانٹ نہیں رہا, میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ مجھے لکھ کے دے رہے ہیں. بھائی یہ وہاں لے کے جاؤ جو باتیں نہیں کر رہا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے ہم نے اختیار کیا, چنا اپنے پسندیدہ بندوں کو, اور انہیں کتاب کا وارث بنا دیا. بطور کلی مسلمانوں کو, دو منٹ لیں گے بس آپ کے, بطور کلی سارے مسلمانوں کو یہ کتاب دے دی. مسلمانوں کے لیے ہے نا کتاب, مسلمانوں کو کتاب دے دی ہے, اگرچہ کہ انسانوں کے لیے, لیکن مسلمانوں کی میراث قرار دی. کیونکہ نہیں جس آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, مسلمانوں کی میراث بطور کلی تمام قوموں میں تمہیں اختیار کیا, مسلمانوں کو برگزیدہ بنایا, دوسری قوموں پہ تمہیں فضیلت دی, اور تمہیں کتاب دے دی. اب کتاب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کتاب کا وارث بنے گا. یہ ہم عرض کر چکے پہلے کہ بطور کلی تمام مسلمانوں کو میراث ہے. پھر ان کے تین طبقے کیے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, جن مسلمانوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے, ان کے تین طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کتاب پڑھے گا مگر ظالم لنفس ہی ظلم کرے گا, اپنے نفسوں پر ظلم کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا, کتاب پر عمل نہیں کرے گا, کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا, یا مطلب کو الٹ پھیر کر کے کرے گا. ظالم ہے کتاب ان کے پاس, کتاب کے ہی ذریعے کرتے ہیں سارے کام, مگر ظالم لنفسہ ہی اپنے نفسوں پر انہیں نے خود ہی ظلم کیا, معنی کو بدل دیا, معنی میں تحریف کر دی, یا پڑھا ہی نہیں جو بھی تھا. اس کے بعد امین ہوں مقتصد ہوں. اور دوسرا وہ ہے کہ جو بیچارہ میاں نہ رو ہے, بس چل رہا ہے اسی امید پر, پڑھ بھی رہا ہے, تھوڑا عمل کر رہا ہے, تھوڑا عمل نہیں کر رہا, جیسا بھی ہے. ایک طبقہ تیسرا جو ہے اس نے اس میراث کو پوری طرح سنبھالا ہے. ومنہم سابقون بالخیرات, اسے تمام میراث کو سنبھالا ہے, جو بھی میراث ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قصص انبیاء. قرآن میں کیا ہے؟ امتوں کے اتار چڑھاؤ کے حالات. قرآن میں کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام, تمام سے مراد یہ کہ جن کا ذکر آیا ہے ان کے تمام حالات اور اتار چڑھاؤ, تاریخ کے اتار چڑھاؤ, ان سب کی میراث ہے یہ کتاب جو ہم نے دیے ان کو. یعنی کتاب کا جو وارث ہے, حقیقی جو وارث ہے, اس کے پاس ساری میراثیں آ کے جمع ہو گئی ہیں, تمام میراثیں. اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ انبیاء سے بات کو لے کر چلیں گے, انبیاء سے. اب دیکھیے کہ اہل بیت کا اور کربلا کا جناب ابراہیم سے بڑا گہرا ربط ہے, جس میں جناب نوح کا ذکر کر, جناب ابراہیم سے بڑا گہرا ربط ہے. جناب ابراہیم کس سے ٹکرائے تھے؟ نمرود سے. نمرود کون ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. روایات میں, قصص انبیاء میں بھی ہے, معصومین سے بھی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے چار افراد کو پوری زمین پہ حکومت دی ہے. ابھی تک صرف چار افراد کو پوری زمین پر حکومت دی. ان میں چار میں دو کافر ہیں اور دو مومن ہیں. دو کافر دو مومن. کافروں میں ایک نمرود, پہلا نام کس کا ہے؟ نمرود کا. اس کی پوری زمین پر حکومت تھی, پوری زمین. اور دوسرا بخت نصر. بخت نصر کے بارے میں کبھی پڑھا ہے؟ موقع ملا تو کبھی پڑھ دیں گے, لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے. ہٹ جائیں گے موضوع سے، ابھی نام یاد رکھیے۔ پوری زمین پر جن کی حکومت ہے، دو کافر ہیں دو مومن، اللہ نے جو دی ہے دو کافروں کو دی، ایک نمرود کو پوری زمین پر سلطنت دی، ایک بخت نصر کو جس نے تباہی مچا دی تھی پوری دنیا میں اور یہودیوں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس کے مقابلے پہ ایک اشارہ آپ کو کرتے چلے جائیں، بعد میں شاید ہمیں مدد ملے اس اشارے کو، کہ بخت نصر کو صرف ایک جگہ مقابلہ ملا تھا، ایک جگہ پوری دنیا میں۔ وہ مقابلہ جانتے ہیں کس نے کیا تھا؟ وہ حضور کے جج جناب فہر نے، جناب فہر اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ اس کو مقابلے کی صورت ملی تو ہم بتا دیں گے کہ ایسا کیوں ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عرضی کے موضوع، لیکن ذہن میں رکھیے۔ کہیں نہیں، سب جگہ تاراج کیا، قبضے کرتا چلا گیا، پوری دنیا پہ حاکم ہوا، ایک جگہ اس کا مقابلہ ہوا ہے، وہ ایک جگہ ہے یہ مکہ جہاں پر یہ آیا ہے، اور حضور کے اجداد میں سے ایک جد نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو پیٹھ نہیں دکھائی، اس کا مقابلہ کیا۔ آگے چلیں، یہ دو افراد نمرود اور بخت نصر، دو مومن جنہیں پوری زمین پر اللہ نے حکومت دی، وہ دو مومن کون ہیں؟ ایک جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جناب ذوالقرنین۔ جناب ذوالقرنین اور جناب سلیمان، ان کو پوری زمین پہ اللہ نے حکومت دی، ان کے علاوہ کسی کو پوری زمین پر حکومت نہیں دی۔ اب یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ ہے رحمت للعالمین، وہ ہے رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہے، مولا کائنات جو ہے مولا کائنات۔ یہاں بات ہو رہی ہے ظاہری حکومت کی، یہاں بات ہو رہی ہے ظاہری حکومت کی۔ تو ظاہری حکومت ان چار آدمیوں کو پوری زمین پہ ملی۔ حضور کے زمانے میں بھی ظاہری حکومت آپ کو، ظاہر ہے کہ 7% حصے پہ اسلام آیا تھا نا، باقی پہ تو نہیں آیا، 93% حصے پہ، 7% روئے زمین پر، لیکن پوری زمین پر جو اللہ نے غلبہ دیا وہ ان چار افراد کو دیا تھا، دو کافر دو مومن۔ تو یہ نمرود ہے کون جسے پوری زمین پہ، اس کا ذرا سا تعارف کرا دیں اور میرا ساتھ دیجئے گا آپ حضرات آج، کیونکہ جو شروع میں آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل موضوع سے الگ بات ہے، لیکن جب میں نتیجہ دوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا میرے موضوع سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ نمرود اور ابراہیم کے مارکے کا، ابراہیم اور نمرود کے مارکے کا کتنا گہرا تعلق ہے، اس کا کربلا سے کتنا گہرا تعلق ہے اس واقعے کا۔ نمرود کون ہے؟ یہ عجیب داستان ہے۔ نمرود وہ ہے کہ جب ملک الموت سے سوال کیا گیا کہ کبھی تجھے کسی کی روح قبض کرنے میں ترس آیا، کہا کہ ہاں دو آدمی، دو انسان ایسے جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے ان پہ بڑا ترس آیا۔ کہ کون؟ کہ ایک تو شداد، شداد نے 400 سال میں اپنی جنت تیار کی، اور جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا، اپنی سواری سے اترنے لگا، اللہ نے کہا کہ زمین پر پیر رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے، زمین پہ پیر رکھنے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لے۔ مجھے بڑا ترس آیا کہ 4 صدیوں تک یہ جنت بناتا رہا، ارم بناتا رہا، اور اس کی اس کو دیکھنا اس کو نصیب نہ ہوا۔ اور آپ کی خدمت پیش کروں کہ میں نے اس زمانے، ملک کا نام نہیں لوں گا، زمارات کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس زمانے میں میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 15-20 سال تک ایک حکمران جو تھا وہ یہی جنت بناتا رہا، سمندر کو کاٹ کے اپنے محل تک لانے کی اسے آرزو تھی کہ سمندر کو کاٹ کے، اب دیکھیں سمندر کو کاٹ کے اپنے گھر تک لانا کتنی بڑی بات ہے۔ 10 سال تک تو بھرائی ہوتی رہی، 10 سال میں اربہا ارب ٹرک ریت اور مٹی کے ڈالے گئے کہ رخ موڑا جائے سمندر کا، تاکہ میں اپنی بالکنی میں بیٹھ کے نظارہ کروں، یہاں کورنش جو ہے وہ میرے محل کے پاس آئے۔ 20 سال تک وہ یہ سب کرتا رہا، اربوں ڈالر کھربوں ڈالر اس پہ خرچ کر ڈالے، جس میں پورے عالم اسلام میں سینکڑوں یونیورسٹیاں انجینئرنگ اور وہ سب بن سکتی تھیں، لیکن اس سے اسے کوئی غرض نہیں، اسے جنت چاہیے تھی اپنی۔ یہ ابھی بتا رہا ہوں، تازہ ترین واقعہ بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ 20 سال تک وہ یہ کرتا رہا، مگر اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کے افتتاح سے پہلے وہ ایسا مریض ہوا گیا اور مرمرا گیا، قصہ ختم ہو گیا اس کا۔ یعنی اس لیے قرآن نے یہ سارے قصے بیان کیے کہ عبرت حاصل کرو، مگر پھر بھی انسان عبرت حاصل نہیں کرتا کہ وہ کھربوں ڈالر اس نے ضائع کر دیا خالی سمندر کو وہاں تک لانے میں، وہ مر گیا، دیکھے بغیر ہی مر گیا، بیمار ہوا، گل سڑ گیا، مر گیا، چھٹی ہو گئی۔ جو نمرود ہے کون؟ کہا کہ دوسرا فرد ملک الموت کہتا ہے یہ نمرود، نمرود نہیں بلکہ جو دوسرا فرد وہ ہے کہ ایک سفینہ پانی پہ جا رہا تھا، اگرچہ کہ بزرگوں نے یہ قصہ بہت سنا ہے، بڑے جانتے ہیں، یہ جو میرے مجلس میں بچے بیٹھتے ہیں نا، اگر ان کے لیے میں قصے نہیں سناؤں تو ان کو یاد نہیں، ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوا تھا، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں، اور جب نقش ہو جاتی ہے تو ان کی ذہنی نشو نما پھر اسی حساب سے ہوتی ہے، اسی حساب سے نشو نما ہوگی کہ کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان بھی ان واقعات کو نہیں جانتے ہو, پھر جس اینگل سے میں پڑھ رہا ہوں, جس زاویے سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, بیان کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ایک خاص مخصوص زاویہ ہوتا ہے تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ راستہ بچوں کو, جوانوں کو ملے. اس لیے تکرار ہی لگے گا واقعہ آپ کو, لیکن اس کی تکرار میں نے کہہ دیا کہ کتنی ضروری ہے ان بچوں کے لیے. ورنہ ان کو کیا بتا کہیں گے, ہمیں تو معلوم ہے ان بچوں کو, بہت سارے جوانوں کو تو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. سفینہ جا رہا تھا, اللہ نے مجھے حکم دیا ڈبو دے, غرق کر دے. میں نے پر مارا, غرق ہو گیا. اس میں ایک حاملہ عورت سوار تھی, اللہ نے کہا اس کو بچا لے, سب کو مار دے اس کو بچا لے. میں نے اسی جو سفینہ ٹوٹا تھا, کشتی سفینہ یعنی کشتی جہاز, وہ سفینہ جو ٹوٹا تھا اس کے تختے پر وہ عورت کو میں نے ایسے کیا کہ عورت اس تختے پہ آ گئی اور وہ رواں دواں ہو گیا. اس عورت نے بچے کو اس تختے پر جنم دیا, سمندر کی لہروں پہ, سمندر کی لہروں پہ اس تختے پر اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا یعنی دنیا میں آیا, اللہ نے حکم دیا اس عورت کی روح قبض کر لے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا معبود اس شیر خار کا, یہ بچے نوزائیدہ کا کیا ہوگا, مگر اللہ کا حکم, اللہ کے حکم. تو مجھے اس عورت پہ بڑا ترس آیا کہ جس کا ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے, اللہ کا حکم ہے اس کی روح قبض کر لے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا, یہ حکمت الہیہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ حکمت الہیہ کیا ہے. مشیت ایسی تھی جو کلب استعمال, ہم نہیں سمجھ سکتے نا, وہ تو حکیم و دانا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا. اس لیے مثالیں دی ہیں کہ ان مثالوں سے سمجھ لو کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت مشیت ضرور ہے. شاید ظالم کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنا ہے کہ جس کے لیے اس کے گناہوں کی فہرست یہاں تک ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی حجت باقی نہ بچے کہ تو نے عورتوں کو مارا, تو نے معصوموں کو مارا, تو نے بوڑھوں کو مارا, تو نے بچوں کو مارا, تو نے قرآن کے پرزے اڑائے, تو نے عبادت گاہوں کو تباہ کیا, تو نے مسجدوں کو تباہ کیا, تو نے امام بارگاہوں کو تباہ کیا. یہ میں اشارتاً ایک بات کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی بات وہیں پر لے کر آتے. وہ حکمت الہی حکم مار دو, ہمیں اس پر مجھے ترس آیا. ملک الموت سے مشیت کہتی, جانتا ہے وہ بچہ کون ہے, کون ہے وہ بچہ؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا. تو ہم نے لہروں کو حکم دیا کہ اس تختے کو جزیرے تک پہنچا دو, خشکی تک پہنچاؤ, بے آباد جزیرہ. لہروں نے بڑی حفاظت سے اس تختے کو ساحل پر اتار دیا. جب اس ساحل پر اترا تو حیوانوں کے دل میں ہم نے اس کی محبت ڈال دی, بھیڑیوں کے دل میں ہم نے اس کی محبت ڈال دی. بھیڑیوں نے اس کو پالا, ہم نے اس کو قدرت دی, ہم نے اس کو طاقت دی, اتنا طاقتور بنایا کہ یہ پوری دنیا پر اس کو غلبہ دیا, اس بچے کو پوری دنیا پہ حکومت دی. اور جب اس کو پوری دنیا پہ حکومت دی تو یہ ہمارے مقابلے پر آ گیا. مندتیں مانتے ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے, حکومت مل جائے, صدر بن جاؤ, وزیر اعظم بن جاؤ, اور جب بن جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ؟ ابھی دیکھیے گا جب الیکشن آئیں گے کیا کچھ نہیں کریں گے. آپ سے اگر امید ہو جائے کہ کوئی تعویذ اچھا دے گا تو آپ کے پاس بھی پہنچ جائیں گے, جیت جاؤں. یہ ایک مثال ہے. اس لیے دیکھو ہمارے مقابلے پر ہے کہ نمرود, یہی نمرود, اگرچہ کہ بات شداد کے بارے میں بھی ملتی ہے لیکن نمرود کے بارے میں زیادہ ہے. یہ نمرود کو غلبہ دیا ہم نے اور یہ ہمارے مقابلے پر آ گیا. یہ تھا نمرود. اور کتنا جابر حکمران, پوری دنیا پہ مطلق العنان. اس کا بھی وہی فرعون والا حال. فرعون کی حکومت اتنی بڑی نہیں ہے یاد رکھیے گا جتنی بڑی نمرود کو ملی تھی, کیونکہ فرعون جو تھا وہ مصر کا حاکم تھا, مصر کے. اس کو تو پورے زمین پر حکومت دی تھی نمرود کی, نمرود کو تو اتنی بڑی حکومت دی تھی. اب یہ کہاں کس کو خاطر میں لانے والا؟ اس کا جبر, ظلم, ستم, ٹیکس, جو کچھ ہے چھین لو, میرے پاس ہونا چاہیے. بڑے بڑے پتھروں کے محل سے تعمیر کیے ہوئے. اس کے جو دربار میں نجومی تھا, منجم تھا, اس نے ایک دن اس کو بتایا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک پیدا ہونے والا ہے جو تجھے مجھے سب کو برباد کر دے گا, تیری حکومت میری حکومت سب برباد ہو جائے گی. ہاں مگر یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسے آگ میں پھینکا جائے گا. نتیجہ نہیں معلوم مجھے کہ اس کا آگ کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ منجم کہتا ہے مجھے آگ کا نتیجہ نہیں معلوم, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ میں پھینکا جائے گا. تو نمرود کہتے کیا وہ پیدا ہو گیا؟ کہیں پیدا نہیں ہوا. پیدا ہوگا تو کوئی بات نہیں, پیدا نہیں ہوا تو میں پیدا نہیں ہونے دوں گا, میرے پاس اتنی طاقت ہے. وہی فرعون والا کیس, وہی والا قصہ, میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اسے پیدا نہیں ہونے دوں گا. اب یہاں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے. کون ہے متقین؟ جو سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ غیبت کا بھی بتائیں گے آپ کو کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں غیبت پہ, بابا شروع سے غیبت ہے.
ہر ایک کے لیے غیبت ہے جناب، شیس کے لیے بھی غیبت کی، آدم نے چھپا دیا تھا وصیت نامہ کہ غیب رکھو نہیں بتانا، بتا دو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ جناب موسیٰ کے لیے غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ جناب موسیٰ کا انتظار ہوتا 800 سال، کتنے ہی انبیاء ایک بار پڑھ چکا ہوں سب کی غیبتوں کو اسی جگہ پہ باہر کئی سال پہلے، کہ غیبت سب کے لیے۔ اور پھر ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے کہ نہیں، ملائکہ غیب، آسمانوں میں کیا ہے غیب، جن غیب، جنت غیب، جہنم غیب، اللہ تو ہے نظروں سے، یعنی ہر طرف ہے اور نظر نہیں آتا، ہر طرف ہے، محیط ہے، اللہ کی ذات محیط ہے، سب غیب۔ کائنات کب بنی کسی کو معلوم ہے؟ غیب۔ کب قیامت آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ غیب۔ او بابا آغاز بھی غیب، انجام بھی غیب، درمیان میں بھی غیب ہی غیب۔ اس لیے اس آیت کو رکھا کہ جب تک غیب پر کامل یقین نہیں رکھو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ غیبتیں رکھی درمیان میں بھی، اول میں بھی، آخر میں بھی، کہ کسی کی غیبت پہ شک نہ کرنا، کیونکہ ہم علی کل شیء قدیر ہیں، تمہارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم ہر شے پر قادر ہیں۔ مشیت تمہارے قانون کی پابند نہیں، یہ قانون تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ اب حکم ہو گیا، اگر کوئی بھی حاملہ عورت ہے پیٹ چیک کرو، حکم دے دیا گیا تھا نا، باہر کر دو پیٹ، الگ کر دو مردوں عورتوں کو۔ لیکن مشیت الہی، جناب ابراہیم کی والدہ کا نام کہیں سارا ہے، کہیں وارقہ ہے، وارقہ زیادہ کیونکہ سارا زوجہ کا بھی نام ہے، ذہن میں رکھیے گا سارا زوجہ کا بھی نام ہے، لیکن بہرحال وہ دونوں بہنیں، ایک جناب لوط کی والدہ ہیں، ایک جناب ابراہیم کی، دونوں خالہزاد بھائی ہیں، جناب لوط اور جناب ابراہیم علیہ السلام دونوں خالہزاد بھائی بھی ہیں۔ اور جناب اللہ نے ایسا حالات پیدا کر دیے کہ جناب حمل کے آثار نمودار ہو گئے جناب ابراہیم کی والدہ پر۔ والد کا نام ہے تارخ، یاد رکھیے گا تارخ، آزر چچا ہے، والد نہیں ہے۔ قرآن میں اب کہا گیا تو اسی قرآن مجید میں کبھی تفصیل سے پڑھ دیں گے، ابھی موضوع تو بہت تفصیلی ہو جائے گا، ورنہ اسی قرآن مجید میں چچا کو بھی اب کہا ہے، دادا کو بھی اب کہا ہے، نانا کو بھی اب کہا ہے، اب کہا ہے۔ ارے آج آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کتنے لوگ ایسے جو اپنے چچا کو ابا کہتے ہیں، ابا میاں کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں، ابا جان کہتے ہیں۔ میرے بھتیجے بھتیجی ہیں کچھ ایسے جو مجھے ابو جان کہتے ہیں، میں ان کا چچا ہوں مگر مجھے ابو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ابا کو چچا کہتے ہیں، کیونکہ خاندان والے چچا کہتے ہیں تو وہ سارے چچا کہتے ہیں۔ تو یہ تعبیر قرآن مجید نے استعمال کی، کیونکہ جناب تارخ کا انتقال ہو گیا، بعد میں پالنے والے تھے آزر، تو آزر کو ابا کہتے تھے، جناب ابراہیم آزر کو ابا کہتے تھے، کیونکہ دیکھا تو تھا نہیں، 13 سال تو غیبت میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تو آنے کے بعد انہیں کو دیکھا، انہیں کو ابا کہتے تھے، انہیں کو بابا کہتے تھے، انہیں کو کہتے باپ کہہ کے پکارتے تھے آزر کو۔ تو خیر جب یہ آثار نمودار ہوئے، اللہ نے چھپا لیا، شکایت ہو گئی، چغلی ہو گئی، مخبری ہو گئی۔ جب مخبری بھی قابلاؤں کو بھیجا گیا، مگر اللہ نے پشت میں جناب حاجرہ کی حمل کے آثار کو منتقل کر دیا۔ قابلاؤں نے اعلان کر دیا کہ نہیں بھی کوئی ایسے بات نہیں ہے، اللہ نے اس حمل کو پوشیدہ کر دیا۔ قصص انبیاء میں یہ واقعہ سب نے لکھا، ہمارے لیے کہہ انہوں نے بھی لکھا، جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی، جناب ابراہیم کی والدہ کے لیے بھی، کہ اللہ نے حمل کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب یہی بات میں اپنے امام زمانہ کے لیے کہوں جناب نرجس خاتون کے لیے تو اعتراض آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آخری حجت کے لیے اگر یہی کام ہو تو آپ سب کو اعتراض ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے، بھائی ہوا ہے نا، ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ مثالیں اسی لیے دی کہ اگر آخری زمانے میں ایسا ہو تو شک نہ کرنا، اگر ہم اپنی آخری حجت کو بھی اسی طرح لے کر آئیں تو شک نہ کرنا، ورنہ مثالیں دینے کی ضرورت نہ تھی، پیشی نہ آتی ضرورت. سب نے تسلیم کیا جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی، جناب ابراہیم کی والدہ کے لیے. جب ولادت کا زمانہ نزدیک ہوا تو پھر جناب والدہ جناب ابراہیم نکلی گھر سے. وہ خاص ایام میں اس زمانے میں ہوتا تھا کہ عورتیں بستی سے باہر چلی جاتی تھی، ایک طریقہ تھا اس زمانے کا، اس خاص ایام کا بہانہ کر کے آپ نکل گئیں. غار میں جا کے جناب ابراہیم جو تھے وہ رحم مطہرہ سے ان کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد بچے کو اس غار میں چھوڑ دیا. الہامی کیفیت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے الہامی کیفیت ہے جناب ورقہ یا جناب سارا پر. تو آپ نے غار کو پتھر سے اس کا منہ بند کر دیا، دعا کی پروردگار تیری امانت ہے تیرے حوالے میں تو جا رہی. چار دن رہنے کے بعد غار میں چار دن تک اپنا دودھ پلایا، اس کے بعد آ گئی. اللہ نے جناب ابراہیم کے انگوٹھے کو ان کی غذا قرار دے دیا. جناب ابراہیم انگوٹھا چوستے تھے اور دودھ. 13 سال جناب ابراہیم غیبت میں رہے، یعنی کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ بچہ آ چکا جس کے روکنے کا سارا انتظام تھا. غیبت میں ہی رہے نا، سب سے چھپا کے رکھا جناب حاضرہ نے. اب جب نشو نما دوسروں سے جلدی جلدی ہو رہی تو 13 سال میں 18-20 سال کے لگتے تھے جناب ابراہیم. اب جناب ابراہیم جب والدہ آتی تھی کہتی تھی، ضد کرتے تھے کہ مجھے لے کے چلیے، کہا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. 13 سال کے جب ہوئے تو جب جناب ابراہیم نے کہا نہیں اماں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لے کر آ گئی گھر. حیران ہوا آزر کہ یہ کون؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہ تم نے چھپایا، وہ قتل کر دے گا، نمرود کو پتہ چلے گا. تو کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو جواب دے دوں گی، جب بات کھلے گی تو میں جواب دے دوں گی، میں اسے جواب دے دوں گی. اب اس کے بعد آزر کا پیشہ کیا ہے؟ سنم تراشی. آج تک ضرب المثل ہے، اتنے بڑے سنم تراش تھا آزر کہ اس کی مثال اقبال تک نے دی ہے کہ جیسے بت وہ بناتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندہ ہے. جیسے آج کل کچھ مصوروں کے لیے ہوتا ہے، تو آج تک وہ آزر جو تھا بت بنانے میں اتنا مشہور تھا، آج تک اس کا نام ہے. اور بڑے بڑے سنم تراش آج بھی اپنا تخلص آزر، بلکہ شاعر بھی باز رکھتے تھے اپنے آپ کو آزری بھی کہتے ہیں، آزر بھی کہتے ہیں، لقب رکھ لیتے ہیں اپنا. جیسے مانی و بہزاد مصوری میں یکتا، کیونکہ کتنا ہی بڑا مصور ہو مگر مانی و بہزاد کے آج تک وہ ضرب المثل ہیں، دونوں کے نام مانی و بہزاد کے. اسی طرح آزر سنم تراش، اس کے بچوں کو بھی یہی جاتے تھے، اس کے سنم اسی پہ اس کا کاروبار چلتا تھا. اس کو بت سے زیادہ اپنی آمدنی کی فکر ہوتی تھی کہ بت پرستی بند ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، جتنے بت بکیں گے. اصل یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں جناب، درمیان میں یہ بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ بند ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، وہ بند ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، لہٰذا اسی پر تو کاروبار چلنا ہے، اسی پہ تو لکھپتی کروڑ پتی بن کے بیٹھا ہوا ہوں. لہٰذا جناب ابراہیم کو بھی بت دے کے جب تم بھی چلو، یہی کاروبار ہے، بت لے کے جاؤ. جناب ابراہیم نے گلے میں رسا ڈالا اور بازار میں آوازیں لگاتے پھر رہے، جس کو خریدنا ہے خرید لو، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ ہی کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، دیکھو میں رسی سے باندھ کے لا رہا ہوں، جس کو لینا ہے لے لو. اب لوگ حیران ہو، پہلے تو ماشاء اللہ جناب ابراہیم کی دماغی حالت کو انہیں شک ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بتایا حاضر کو، حاضر نے کہا یہ کیا کیا؟ کبا میں تو یہ کروں گا بھائی، اسے کہو کہ بولے تمہارا خدا ہے تو بولے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، خدا ہے تو. تھوڑے دن تک تو لوگوں نے مذاق سمجھا، تھوڑے دن کے بعد انہیں ہوا کہ نہیں یہ تو بہت ہی ہوشیار انسان ہے، کیونکہ ہر ایک سے کہتے تھے اچھا یہ میرا ستارہ میرا خدا ہے. قرآن مجید میں ہے نا سارے واقعات، میں تو خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ آگے جانا ہے مجھے. ستارہ میرا خدا نہیں، ڈوب گیا میرا خدا نہیں ہے، چاند میرا خدا نہیں، یہ بھی نہیں ڈوب گیا، سورج میرا خدا نہیں ہے، ارے یہ پابند ہے مجبور ہے سب، یہ کہاں سے خدا ہونے لگے. بس میرا خدا تو وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے، میرا خدا وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے. رفتہ رفتہ پورے جناب نمرود کے معاشرے میں بات پھیل گئی. نمرود نے کہا پکڑ کے لاؤ اس بچے کو، کہیں وہی تو نہیں ہے. ماں کو بھی لائے گئے آزر کے اوپر، اس نے غصے کی آنکھوں سے دیکھا نمرود نے کہ یہ کہاں سے آیا، اس کی خبر کیوں نہیں. کب اس کی ماں نے کہا تھا میں جواب دوں گی، یہی جواب دے گی، سن لے اس کا جواب. پوچھا بھائی کیوں چھپایا تم نے؟ کہا نے اس لیے اس بچے کو چھپایا کہ اگر یہ وہی ہے جس کی پیشین گوئی ہوئی ہے تو میں تیرے حوالے کر دوں گی، قتل کر دے. اگر یہ وہ نہیں ہے تو میں نے چھپا دیا کہ دوسرے بچے تو نہ مارے جائیں اس کے چکر میں، سب کے بچے قتل کیے جا رہے تھے، اس لیے میں نے اس کو چھپا کے رکھا، اس کو پوشیدہ کر دیا تھا تاکہ سب کے بچے بچ جائیں، اور اگر یہ وہی ہوگا تو تیرے حوالے کر دوں گی. اب تیرے حوالے تو قتل کر دے جو چاہے کر، اس کا بھی بات تو معقول ہے، لیکن کوئی جواز نہیں بن رہا قتل کرنے کا ابھی تک. بھائی کسی اس زمانے میں کم سے کم اتنا ہوتا تھا کہ کوئی جواز ڈھونڈا جاتا تھا پھر قتل کرتے تھے. تنبیہ کی خبردار، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہنا، ان بتوں کو برا نہ کہنا. وہ جناب جب عید منانے باہر جاتے تھے گھومنے پھرنے، پوری قوم چلی گئی عید منانے، ابراہیم رک گئے کہ بیمار ہوں، بہانہ کیا، معصوم جھوٹ تھوڑی بولتا، جھوٹ تھوڑی بولتا, بیمار ہے کیونکہ ذہنی طور پہ پریشان ہے, اس قوم کی وجہ سے بیمار ہے, اس کو بھی تو ذہنی بیمار بھی تو ہوتا ہے نا, اس کو بیمار کہتے ہیں. دین کی وجہ سے بیمار ہے, کبھی نہیں جا سکتے, میں بیمار ہوں میں اس دین پہ, کیونکہ اس دین پہ چلنا نہیں ہے, وہاں ان کے رسموں میں شریک نہیں ہونا. رک گئے, اس کے بعد کلہاڑی اور رسا لیا اور پہنچ گئے بت قدے میں سب سے بڑے, کھانا پینا ساتھ لے کے گئے, پہلے بت کے سامنے رکھا, کھا کھا اس کو کھا, یا مجھ سے بات کر, نہیں کھائے گا توڑ دوں گا. یہ جناب ابراہیم کا پورا واقعہ ہے جناب, قرآن میں تو خلاصہ ہے, یہی اسی بات کا خلاصہ ہے, مگر قصص میں تو تفصیل ہے. کھا ورنہ تجھے توڑتا ہوں. وہ کہاں سے بولے, وہ تو مٹی کا بنا, ہو مارا کلہاڑا ٹکڑے ٹکڑے کر دوسرے, تو کھا ورنہ تیرا بھی وہی حشر کروں گا, اس کا بھی وہی حشر, جو سب سے بڑا بت تھا اس کا تو سب سے بڑا ہے, ان کا تو کھا, نہیں کھائے گا اور نہیں بولے گا مجھ سے تو تیرا بھی یہ حشر کو توڑ دیے. سارے بت ان کے ریزا ریزا کرتے, اتنے حسین بت کہ اقبال نے بھی آج تک ان کی آزر کے لیے مثالی شعر کہا ہے. آزر نے آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے, آج کی ملائیت کو, آج کے مدارس کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تو ایسے بت بھی نہیں کہ جن کی پوجا کر لو, ان میں تو وہ بھی نہیں, عجیب طرح کا اس نے شعر کہا. یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں, یہ بتان ان کو, ان کو بت کہتا ہے وہ کہ اپنی پوجا کرواتے ہیں نا یہ, میں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈرتا. اقبال کے کئی پہلوؤں سے تشریح ہوتی ہے اشعار کی, کئی پہلوؤں سے, ایک تشریح میں کر رہا ہوں یہ سن لیجئے. یہ بتان عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسے میں, نہ ادائے کافرانہ نہ تراشے آزرانہ, یعنی ان کی تو وہ کافر ادائیں بھی نہیں ہیں کہ میں ان کی پوجا کر لوں, ان کی تو تراشے آزرانہ بھی نہیں کہ ان کا حسن دیکھتے میں ان کو سجدہ کر لوں, ان میں تو وہ بھی نہیں. یہ جو مدرسوں میں بن کے تیار ہو رہے ہیں آج کل کا مال, اس کے لیے اب بتائیے, اقبال نے 100 سال پہلے یہ شعر کہا, آج ہوتا تو پتا نہیں کیا کہتا. 100 سال پہلے اس نے سمجھ لیا تھا کہ مدرسوں میں سے کیا مال نکلے گا. ایک سال ہاتھ لے لیجیے محمد آل محمد کا. ارے میرے دوستو, اہل مدرسہ ناراض نہ ہو جانا, میں ان مدارس کی بات نہیں کر رہا کہ جو باب العلم کے چوکھٹ پہ اپنا سر سجدہ کرتے ہیں, جھکاتے ہیں اور علم کی خیرات لے کر آتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, وہ مکتب الگ ہے. یہ مکتب الگ ہے جس کے لیے اقبال نے کہا ہے, مکتب باب النجف, مکتب مدینہ العلم, مکتب باب مدینہ العلم وہ اور ہے, وہ نجف کو وہ سارا مکتب اور دنیا ہے, وہ اور جہان ہے, یہ اور ہے جو اقبال نے دیکھا تھا وہ اور ہے, جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آگے چلیے, آگے چلیے. اب جناب جب سب واپس آ جائیں گے, او ہو گریا پیرونا پیٹنا مت گیا, ہمارے بت توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو مار دیا. ارے لوگ خداؤں کے سامنے روتے ہیں کہ ہمیں بچا, وہ کہہ رہے ہمارا خدا نہیں بچا, ہمارا خدا ٹوٹ گیا. کیسے لوگ تھے, ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جناب. اب جناب یہ رونا پیٹنا مت گیا, کس نے کیا کس نے کیا, ارے وہی ہوگا, وہ جو بیماری کا بہانہ بنا کے رکا تھا اسے پکڑ کے لاؤ. ابراہیم نے پکڑ کے لیا, یہ کس نے کیا, کہ ان کا جو بڑا ہے سب سے اس سے پوچھ لے, اسی نے کیا ہوگا جو سب سے بڑا ہے, اگر بول سکتا ہے, شرط لگا دی نا, جھوٹ نہ ہو نا, کہ اگر بول سکتا ہے تو بڑے سے پوچھ لے, بڑے نے کام کیا ہوگا. اب اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو شرط لگا دی کہ اگر بول سکتا ہے, پھر کہا ان کے بڑے نے مارا ہے. اب ظاہر جناب ابراہیم چاہے اپنے پر کہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں یا اللہ ان سے بڑا ہے, کہ ان کے بڑے نے مارا ہے, پوچھ لے اگر یہ بول سکتے ہیں تو. اب یہاں پہ مسئلہ ہو گیا, اب آ گیا دین کی بات. اب جب یہ مسئلہ آگے بڑھا تو اب جب تک کافر نہ بنایا جائے قتل کا فتویٰ آ نہیں سکتا. میں نے پہلے دوسری مجلس میں بھی عرض کیا تھا نا کہ جواز قتل کے لیے جواز ضروری ہے, لہذا اب مفتیان دین کو بلائے گا کہ بھائی کیا کیا جائے. انہوں نے کہا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے, یہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے, یہ کافر ہو گیا, کافر کی سزا کیا ہے, کہا قتل کر دو. تو آپ ابو طالب کے اوپر روتے ہیں, وہ جناب ابراہیم جیسے کو نہیں چھوڑا, اولو الازم پیغمبر کو نہیں چھوڑا, کہ ہمارے دین سے پھر گیا, کافر ہو گیا, قتل کر دو اس کو, مار دو اس کو, کیسے, آگ میں جلا دو. اس کو اتنا تو یاد تھا نا کہ آگ میں پھینکا جائے گا, یہ نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہے. اس نے بتایا تھا نتیجہ مجھے نہیں معلوم, آگ میں پھینکا جائے. اب غصے میں آگ اتنی بڑی جلا دی کہ اب قریب کون جائے, ایک فرسخ دور تک اس کے شعلے آ رہے ہیں, یعنی اس کی لپٹیں, وہ جو اس کی تپش ہوتی ہے, تپش ایک فرسخ یعنی سوا تین یا ساڑھے تین میل, کلو میٹر نہیں, پانچ کلو میٹر سے زیادہ تک اس کی تپش, اس کی لپٹ جائے. اب پریشان کیا جائے, کون آگے ڈالے, کون ابراہیم کو قریب ہی نہیں جا سکتے. پھر وہ شیطان نے منجنیق کا راستہ دکھایا, جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں توپ. تو پہلی جو توپ بنائی گئی وہ جناب ابراہیم کو پھینکنے کے لیے بنائی گئی, منجنیق, یعنی وہ بنایا گیا اور اس کے اندر جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا, پھر رسہ کھینچ کے زور سے جو پھینکا تھا کہ ایسا اتنی بڑی بنائی کہ جا کے آگ میں گرے, جناب ابراہیم کو بٹھا دیا گیا. جب جناب ابراہیم کو پھینکا گیا تو اس وقت یہاں تک لانا چاہتا تھا, جو میں کہتا نا کہ آپ شروع میں سمجھیں گے کہ موضوع سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جناب ابراہیم کو جب پھینکا گیا, زمین لرز اٹھی, پروردگار مجھے حکم دے مدد کرو, ایک ہی تیرا یکتا بندہ ہے, روح زمین پہ تیرا عبادت گزار بندہ ہے ایک, میری اللہ نے کہا اگر وہ مانتا ہے, طلب کرتا ہے مدد کر دو. پرند چرند درند ملائکہ سب حاضر ہو گئے اور جناب ابراہیم کا ایک ہی جواب, تم سے کوئی حاجت نہیں, تم سے کوئی حاجت نہیں, کوئی خوف نہیں. جناب جبرائیل کو بھی یہ جواب دیا. ہاں دو حیوانوں کا لکھا ہے کہ انہوں نے بغیر پوچھے مدد کی, ایک بیچارہ مینڈک, ایک بیچاری چڑیا, چھوٹی سی چڑیا اپنی منقار میں اپنی چونچ میں پانی بھر کے کچرا لا کے ڈال رہی ہو, آگ کتنی اندازہ ہے نا آپ کو. تو پوچھا ملک نے, بھائی یہ کیا کیا کر رہی ہے, آگ بجھا رہی ہوں. ہنس کے اس نے کہا کہ یہ ایک چونچ میں تیرے کتنا پانی آئے گا, ایک قدر اتنی بڑی. کہا بابا اللہ نے اتنی بڑی چونچ دی, اتنی بڑی چونچ, اس سے بڑی دیتا تو میں اس سے زیادہ پانی لاتا, میری اتنی صلاحیت ہے, میں یہ سرخرو ہونا چاہتی ہوں کہ میں نے جتنی میری طاقت تھی اللہ کے رسول کی مدد کے لیے استعمال کر دی. میں نے قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے نا کہ یہ نہ دیکھو کہ میں کمزور ہوں یا کیا ہوں, وہ بابا جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے میں اپنے دین کے لیے خرچ کر دوں, اپنی ملت کے لیے خرچ کر دوں. بھائی اللہ اسے زیادہ دیتا ہے, اسے زیادہ خرچ کرتا, بھائی یہی ہے اپنے پاس صلاحیت, بھائی اسے زیادہ نہیں ہے, اسے زیادہ ہوتی تو اسے زیادہ کر دیتے. تو اب یہ اپنا فریضہ ادا کرنے میں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر, جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. اسے چڑیا نے سکھایا کہ بھائی اتنی چونچ ہے اس میں ایک قطرہ پانی آتا ہے, بار بار لا کے ڈالتی رہوں گی جب تک آگ بجھے نہ بجھے, اس سے مجھے غرض نہیں, میں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں. وہ جو اصل بات بتانے جا رہا ہوں, جناب ابراہیم کو ذرا بھی خوف نہیں ہے, نہیں ہے نا خوف, جب ہی تو رد کر دیا سب کو, تم سے کوئی حاجت نہیں, کوئی خوف نہیں. جناب موسیٰ بھی تو اولو العزم پیغمبر ہیں, ہے نا اولو العزم پیغمبر, جناب موسیٰ صاحب کتاب ہیں, لیکن دو تین جگہ خوف کا ذکر ہے, خوف خوف. ایک جگہ کہاں, جب آگ کو جلتے دیکھا کہ چلو کچھ لے کر آؤں روشنی, وہاں سے آواز آئی الٹے پیروں بھاگے ڈر کے. قرآن مجید کہتا ہے, فرماتا ہے اللہ الٹے پیروں بھاگے ڈر کے, اللہ نے کہا مت ڈرو میں تمہارا رب ہوں قریب آؤ, میں تمہارا رب ہوں, آواز آئی میں تمہارا رب ہوں قریب آؤ مت ڈرو, ڈر کے دوڑے تھے, دوڑ گئے تھے. دوسری جگہ جو نص سے قرآنی ہے, ساحروں نے جب رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے, ڈر گئے جناب موسیٰ. آواز رب العزت لا تخف, اے موسیٰ نہیں ڈرو, اپنا عصا پھینکو, اپنا عصا پھینکو مت ڈرو, عصا پھینکو. تو دو جگہ صاف طور پہ ہے کہ جناب موسیٰ ڈرے, جناب ابراہیم نہیں ڈرے, جناب موسیٰ ڈرے, جناب ابراہیم نہیں ڈر. یہ قرآن ہے, یہ روایت نہیں ہے, یہ قصص کا واقعہ نہیں, قرآن ہے. جناب ابراہیم کو خوف نہیں ہوا, جناب موسیٰ کو خوف ہوا, کیا وجہ ہے؟ جناب موسیٰ کو خوف ہوا, جناب ابراہیم کو خوف نہیں ہوا. سنیے, جناب موسیٰ کے دو بیٹے, دونوں نبی, ایک ہے جناب اسحاق, ایک ہے جناب اسماعیل. جناب اسحاق کی نسل میں ہے جناب موسیٰ, جناب اسماعیل کی ذریت میں ہے پیغمبر, جناب اسماعیل کی ذریت میں ہے حیدر کرار, جناب اسماعیل کی ذریت میں ہے فاطمہ الزہرا, جناب اسماعیل کی ذریت میں حسن حسین, جناب اسماعیل کی ذریت میں مہدی دورہ. جب ابراہیم کو اس لیے خوف نہیں کہ صلب ابراہیم میں 14 معصومین کے انوار مقدسہ موجود تھے, جناب موسیٰ کے صلب میں نہیں. مشکل مرحلہ میں نے طے کیا ہے. اللہ بہت مشکل مرحلہ. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سمجھ لو گے کہ میں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. یہ ہے وہ میراث, یہ ہے وہ وراثت. کیونکہ جناب ابراہیم سے رحم مطہر جناب حاجرہ, جناب حاجرہ کے اس رحم مطہرہ سے جناب اسماعیل کے صلب میں آیا نا, جناب اسحاق کے صلب میں نہیں گیا. وہ نور جناب اسحاق سے نہیں آیا, جناب اسحاق سے یعقوب, یوسف اور بعد میں جا کے موسیٰ. جناب موسیٰ کے صلب میں 14 معصومین کا نور نہیں, کیونکہ جناب موسیٰ کی نسل سے رسول نہیں ہے. کس کی نسل سے ہے؟ جناب اسماعیل کی, جناب ابراہیم کی. ذریت ابراہیم بنی اسرائیل نہیں, ذریت ابراہیم یعنی بنی اسماعیل. تو ابراہیم کو خوف, جناب موسیٰ کو اس لیے دو بار خوف ہوا کہ ان کے صلب میں حیدر کرار کا نور تھوڑی ہے, محمد مصطفیٰ کا نور تھوڑی ہے, فاطمہ زہرا کا نور تھوڑی ہے, حسن حسین کا نور تھوڑی ہے, 12 اماموں کا نور تھوڑی ہے, مہدی دورہ کا نور تھوڑی ہے. ابراہیم کے صلب میں کیونکہ یہ انوار مقدسہ موجود ہے, لہذا ابراہیم کو کوئی خوف نہیں, بالکل ایسے خوف نہیں جیسے عبد المطلب تنہ تنہا ابرہہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے. کیوں کہ صلب مطہر عبد المطلب میں حیدر کرار کا نور موجود تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب فہر کیسے ڈرے گا, غالب کیسے ڈرے گا, مالک کیسے ڈرے گا, کعب ابن لوئی کیسے ڈرے گا, لوئی کیسے ڈرے گا, قصے کیسے ڈرے گا, کلاب کیسے ڈرے گا, ہاشم کیسے ڈرے گا؟ کیوں؟ یہ وہ اوصیا ہیں اسماعیل کے بعد کہ جہاں یہ وراثت چلی آ رہی ہے, جہاں یہ وراثت آئے گی, کیونکہ صلب مطہر میں یہ انوار مقدسہ ہوں گے, لہذا وہاں خوف کا کوئی سوال پیدا نہیں. وہاں خوف, یہ ہے وہ میراث, یہ وہ وراثت کہ پروردگار عالم نے ذریت طاہرہ کو دی. یہ وراثت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, یہ ذریت طاہرہ کے پاس وراثت جائے گی. تمام انبیاء کو بھی یہ وراثت نہیں ملی, بلکہ تمام انبیاء کی وراثت یہاں. سمیٹتا ہوں بیان کو. ابراہیم کے کتنے کمالات, آپ میں سے شاید یہ تو نہیں کہتا کہ کسی کو نہیں معلوم, کم کو معلوم ہوگا کہ جناب ابراہیم کی کنیت کیا ہے. جناب ابراہیم کی کنیت ہے ابو الزیف, مہمانوں کا باپ. ابو الزیف یا ابو الزیوف, اتنے مہمان نواز تھے جناب ابراہیم کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہمانوں کو لاتے تھے, اور اس مہمان نوازی کے سبب سے خلیل قرار پائے. اللہ نے جو اپنا خلیل بنایا مہمان نوازی کے سبب سے بنایا. کھانا ختم ہو جاتا تھا, دوسری بستی میں جاتے تھے اناج لینے کے لیے, اور ایک دفعہ گئے نہیں ملا اناج, دوست نہیں ملا جس سے لیتے تھے. اب خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آئی, بالو وہ ریت بھر لی تھیلوں میں کہ خالی نہ لے جاؤں, گھر جا کے ریت رکھ دی, باہر جا کے بیٹھ گئے. جناب سارا نے تھوڑی دیر کے بعد بلایا کہ آئیے روٹیاں کدے جا رہے ہیں, بلا لیجیے مہمان کو. وہ حیران, کون سی روٹیاں؟ کہنے وہ جو آپ کے دوست سے آپ لائے تھے آٹا, اپنے دوست سے جو گندم لائے تھے. جناب ابراہیم نے کہا ہاں یہ میرے دوست ہی نے دیا ہے, مگر اس دوست نے نہیں جو تو سمجھ رہی ہے, یہ اس دوست نے دیا ہے. اس وقت ملک نے آ کے خلیل کا لقب دیا تھا جب آیا ہے ملک, اور اس وقت بھی گھر سے باہر تھے, اور ایک خوبرو جوان کو گھر سے نکلتے دیکھا, جناب ابراہیم کی غیرت حمیت کا تو میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے آیا؟ تو ملک نے مسکرا کے کہا جو اس گھر کا حقیقی مالک ہے اس کی اجازت سے آیا ہوں. سمجھ گئے ابراہیم, کہا بے شک ٹھیک ہے مگر تو بتا تو صحیح کون ہے, کہاں سے؟ تاروں میں ملک ہوں. کہاں آیا؟ کہتا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا خلیل بنا لیا ہے, اس کے پاس آیا ہوں اس کو بتانے کے لیے, اس کو مجدہ سنانے کے لیے. تو ابراہیم کہتے مجھے بتا اس خلیل کا پتا, میں ساری زندگی اللہ کے اس خلیل کی خدمت کروں گا. کہا وہ آپ ہی تو ہیں, یعنی مہمان نوازی کے سبب اللہ مہمان نوازی کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. مہمان دیکھ کے بھاگ نہیں جاتے, بچوں سے نہیں کہلواتے منع کر تو نہیں ہے نہیں ہے, مہمان آ گئے اتنے سارے, اور میاں نے نہیں تو بیوی نے منع کرے تھی نہیں بناؤں گی, صبح سے چائے بنائے جا رہی ہوں مہمان پہ, مہمان مہمان لے جاؤ بھائی ہوٹل سے منگاؤ, بیچارہ چپ چاپ جا رہا ہے ہوٹل سے لا رہا ہے گھر کی بنا کے, کہیں فی الحال ہے کیا کریں, حالات ایسے ہیں, مشینی دور ہے, مشینی دور ہے. مہمان دیکھ کے فون پہ بنا کے نہیں بھائی آج نہیں آنا, میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں. مہمان دیکھ کے گھبراتا ہے آدمی. بابا ہاشمیوں کی پہچان ہے مہمان نوازی. ابراہیم کی یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت کی وجہ سے اللہ نے خلیل بنایا. اب خلیل اور حبیب کا فرق کبھی بتا چکا ہوں. یہ خلیل ہے وہ حبیب ہے, یہ خلیل ہے وہ حبیب ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ خلیل وہ ہے جو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے دکھا دے تو مار کے کیسے زندہ کرتا ہے. خلیل نے تمنا کی نا, اور اللہ نے دکھایا ایک جملہ, کیونکہ تفصیل سے کبھی پڑھ چکے ہیں اس بات پہ. حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی دیکھنے کی تمنا نہیں کی, کبھی کہا معراج کرا, کبھی کہا آسمان دکھا, نہیں. حبیب وہ ہے جسے اللہ خود بلا کے دکھاتا ہے. یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق. جو تمام صفات جناب خلیل کی جتنی بھی صفات ہیں یہ سب وراثت میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب جب حسین کو ہم کہیں گے السلام علیکم وارثہ ابراہیم خلیل اللہ, تو صرف ذبح عظیم میں وارث نہیں بلکہ جتنی بھی صفات ہیں جناب ابراہیم کی ان تمام صفات کے وارث ہے حسین کربلا. وارث حسین, وارث. بس ربط دینے کے لیے ایک جملہ پہلے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حسین تو امام ہے نا, عالم غیر معلمہ ثانیہ زہرا. خیمے لٹ چکے, جل چکے, مال اسباب لٹ چکا. بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ صفت اپنے جد ابراہیم کی صفت کی کیسے حفاظت کی ہے آل رسول نے. اس لیے السلام علیکم وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. کچھ نہیں, خاک پہ بیٹھی ہے زینب بیویوں کو بچوں کو لے کے. اب ادھر یہ ہوا خیال کہ بھائی کچھ ہو گئی, جنگ ختم, لوٹ مار لیا, سب کر لیا, تم نے بھی کھا پی لیا, اب کچھ فاقہ شکنی کا سامان بھیجو. کچھ سپاہیوں نے کہا, انہیں بھی ادھر کچھ خیال آیا کہ بھیجا جائے, مگر کس کو بھیجے؟ جو ہے وہ حملہ آوروں میں شریک ہے نا, حملہ کرنے والوں میں. کسی نے تلوار ماری ہے, کسی نے تیر, کسی نے نیزہ, کسی نے برچھی, کسی نے تبر. طے پایا زوجہ حر کو بھیجا جائے. زوجہ حر نے کچھ بیویوں کو ساتھ لیا, کھانے پینے کا سامان و خوان سر پہ رکھ کے آئی ہے. جیسے ہی ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا کہ زوجہ حر آگے بڑھی, استقبال کیا, یہ کون ہے, کیسا قیامت کا دن گزارا ہے زینب نے بہتر لاشوں کے ساتھ, ابھی شام غریبہ کیسی گزری ہے زینب کے ساتھ. سینے سے لگا کر پہلا جملہ یہ کہا کہ حر کا پرسہ قبول کر, ہم تجھے ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں آل رسول کی جانب سے. حر کا پرسہ قبول, سینے سے لگا کے روئی ہیں حر کے لیے, تجھے ہم حر کا پرسہ دیتے. خاک پر بیٹھ کے نظریں نیچی ہیں, ثانیہ زہرا کی نظریں نیچے. کیوں؟ جملہ جو کہا ہے وہ بڑا عجیب کا, اے زوجہ حر ہم تجھ سے شرمندہ ہیں. تو ایسے وقت میں مہمان بنی ہے کہ ہمارے پاس ایک چادر بھی نہیں جو ہم مہمان کے لیے بچھا دیں. ایسے کردار عزادار اپنے جوانوں کو بچوں کو یہی تو درس دینا چاہتا ہوں کہ کریکٹر کریکٹر کریکٹر, کربلا سے کردار بنانے سیکھو. یہ ہے کربلا والوں کے کردار. اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد زینب اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولی, اپنی میراث کو نہیں بھولی کہ کچھ نہ صحیح, میری مہمان ہے یہ, اگر میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی تو ایسے جملے ادا ضرور کر دوں کہ میزبانی کا حق ادا ہو جائے. حق کے میزبانی, حق کے میزبانی. تو جو ان گھروں میں جنہوں نے پرورش پائی ہے, جنہوں نے ان کا نمک کھایا, انہی سے سیکھا کہ مہمان نوازی کیا ہے. اور حسب وعدہ آج مجھے مصائب پڑھنے ایسی ایک میزبان کے جو اپنے مہمانوں کا انتظار کرتا رہا, یعنی جناب شیریں, جناب شہر والوں کی کنیز. ان کے وصال کے بعد جناب سید الشہداء نے آزاد کر دیا, تم آزاد. مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے, میں یہی خدمت کروں گی بچوں کی, آل رسول کی, کنیز بن کے رہنا چاہتی ہوں. اور حکم امام ہے, امام نے کہا قطع زمین بھی دیں گے تمہیں, زاد راہ بھی دیتے, بس اپنی زندگی اب گزر بسر کرو آزادی کے ساتھ, جاؤ تمہیں آزاد. جب کنیز نے شیری نے دیکھا کہ آزادی کی سوا کوئی چارہ نہیں, کہتے مولا اچھا ایک التجا ہے, ایک گزارش, ایک آرزو ہے, ایک حسرت ہے, کہا بیان کرو شیری جو بھی تمہاری آرزو ہے. کہ مولا بس ایک وعدہ کیجئے کہ میرے ایک بار مہمان بنے. میرے گھر مہمان آئیں گے میری عزت ہو جائے. حسین نے کچھ توقف کے بعد, چند لمحے توقف کرنے کے بعد کہا, جا تجھ سے وعدہ کیا حسین تیرا مہمان بنے. خوش ہو گئے شیر, کہتی ہے مولا ایک آرز, ایک انتظار. اب کیا کہنا چاہتی ہے شیر؟ مولا اکیلے نہیں, پورے خاندان کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, شہزادیوں شہزادوں کے ساتھ, میری عزت ہو جائے. چند لمحے توقف کرنے کے بعد حسین نے فرمایا, اچھا شیری جا تجھ سے وعدہ رہا سب کے ساتھ مہمان بنوں گا, مگر شیری ایک بات کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان نہ سکے. شیری قدموں میں بیٹھ گئے, مولا میں آپ کی نمک خوار ہوں, بلا ہو سکتا ہے آپ میرے مہمان بنے اور میں آپ کو نہ پہچانوں؟ حسین نے گھر کے دیگر افراد کو یہ پیغام پہنچایا کہ جا رہی ہے شیری, جو اس کو ہدایہ دے سکتے ہو ہدیے دے سکتے ہو دے دو. سب لا رہے ہیں زاد راہ کے طور پہ, نام و اکرام خلت کی صورت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے, مگر جو آتا ہے وہ ایک چادر ساتھ میں ضرور لاتا ہے. یہاں تک ایک اچھی خاصا ڈھیر بن گیا چادروں کا. شیری حیرت سے کہتی ہے مولا میں اتنی ساری چادروں کا کیا کروں گا؟ فرزند زہرا فرماتے ہیں, شیری جا لے جا, شاید کبھی کام آ جائیں, شاید کبھی کام آ جائیں, لے جا. چلی گئی شیری. کوفے کے باہر ایک بلند مقام پہ مکان بنا کے رہتی ہے, بلندی پہ گھر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا, مگر پوری بستی میں بڑا عزت اور احترام ہے شیری کا. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیز ہے, ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ شیری نے سب کو بتایا کہ یاد رکھو فرزند زہرا نے مجھ سے وعدہ کیا, نواس رسول نے مجھ سے وعدہ کیا میرا مہمان ضرور بنے گا. اس لیے بھی عزت کرتے کہ شیری کے بہانے ہماری بستی میں آل رسول مہمان بن کر آئے گا, فرزند رسول مہمان بن کر آئے گا. دن مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے, انتظار کر رہی ہے شیری, کو یقین ہے کہ مولا کا وعدہ ہے ضرور پورا. آخر کچھ آنے جانے والوں سے خبر ملی کہ حسین مدینے سے چل پڑے ہیں عراق کے ارادے سے. بس یہ سننا تھا, خوشی سے دوڑ گئی پوری بستی میں اعلان کرنے کے, دیکھو میرا مولا آنے والا ہے, اس کے شایان شان استقبال کرنا. خواتین سے کہتی ہم باہر چل کے ثانیہ زہرا کا استقبال کریں گے, بستی کے باہر چل, میری شہزادیاں آ رہی ہیں. بستی میں ایک دھوم مچی ہوئی, آل رسول ہماری بستی کے مہمان بنے. مگر دن مہینوں میں بدل گئے, خبر نہیں آتی, اور آتی ہیں تو عجیب عجیب خبریں آتی ہیں, مگر شیری کو یہ یقین ہے کہ حسین کا وعدہ ہے ضرور پورا. اب یہ حالت ہو گئی کہ شیری روز کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی ہے, شام تک ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھا کرتی ہے, جب اندھیرا چھانے لگتا ہے پھر واپس آتی ہے اپنے گھر میں پژمردگی کے ساتھ. ایک شام ایسی گھر آئی, قلعے کے دروازے بند ہوئے, استراحت کے لیے خوابگاہ میں گئے, غلاموں نے آ کر بتایا کہ دروازے پر حاکم کا قافلہ آ کے ٹھہرا ہے, سپاہی ہیں شام جا رہے ہیں, کچھ باغیوں کے سر ہیں کچھ قیدی عورتیں ہیں. جب قیدی عورتوں کا ذکر سنا تو اب شیری خود اٹھ کے آئی, دروازہ کھولا دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں, کچھ اندھیرا ہے کچھ نیزے ہیں, ان پہ کچھ سر ہیں جو لہو میں ڈوبے ہوئے. ایک تو سر لہو میں ڈوبے ہوئے, دوسرے اندھیرا, لہذا شیری کیسے پہچانے؟ اور شیری کے ذہن میں وہم و گمان میں کوئی ایسی بات بھی, منظر بدل گیا. دوسری طرف دیکھا ایک بیمار و لاغر جوان ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا, تو کے خاردار گلے میں ہے اور سر زمین کی طرف, اندھیرا بھی, سر بھی جھکا ہوا, چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی, پھر کوئی وہم و گمان بھی نہیں. تیسرا منظر بڑا اذیت ناک تھا شیری کے لیے, اس نے دیکھا کہ کچھ ناکوں پر بیویاں ہیں, سر پہ چادریں نہیں, ہاتھ پسے پشت بندے ہیں, بالوں سے چہرے کا پردہ کیا. شیری کہتی ہے کوئی بہت ہی محترم خاندان اجاڑا ہے جس کی بیویوں نے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا. دروازے کھلوا دیے, حجرے کھلوا دیے, کہا آؤ رات میرے محل میں گزار سکتے ہو, میرے قلعے میں گزار سکتے ہو. حجروں میں چلے گئے سپاہی, شیرین نے دیکھا کہ قیدی حجروں میں نہیں گئے بلکہ وہیں صحن میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے. شیرین سمجھ گئی کہ ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. سپاہیوں کے پاس آئے, آ کر کہتی ہے میرا گھر ہے, اگر اجازت دو ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرہ کھلوا. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تیرا گھر ہے جیسے چاہے. جلدی جلدی غلاموں کو کنیزوں کو حکم دیا, حجرے تیار کرو, مسندے بچھاؤ, ان کے لیے بہترین غذا تیار کرو. قیدی ہیں ان کو احترام سے رکھنا. پھر قیدیوں کے پاس آئی, آؤ میرے ساتھ, میں نے اجازت نہیں لی, جب تک میرے گھر میں ہو آرام سے رہو, میں نے تمہارے لیے بہترین انتظام کیا ہے, بہترین غذا تیار. میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی, میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرو, میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دے. ساتھ لے کر آئی قیدیوں, ان حجروں میں بٹھایا. بیویوں نے جب اتنا مہربان پایا کہ اس کے سب غلام کنیز ہماری خدمت میں مشغول ہو گئے, تو ایک بیوی نے جب شیریں جانے لگی تو کہا, شیریں ایک بات مانے گی؟ شیریں رک گئی, کہا میرے بس میں ہے تو ضرور مان. کہا شیریں تیرا گھر ہے, شاید تیری بات مان جائے, رات بھر کے لیے ان سے ہمارے وارثوں کے سر دلوا دے. شیریں نے کہا میں بات کرتی ہوں, گئی سپاہیوں کے پاس کہ میرا گھر ہے, اگر مناسب سمجھو رات بھر کے ان کے وارثوں کے سر, یہ نیزے جن پہ سر ہیں, قیدی عورتوں کو دے دیے جائیں. کہا میں کوئی اعتراض نہیں, اپنے غلاموں سے کہا جلدی جلدی نیزے اٹھاؤ, جن پہ سر ہیں پہنچا دو. اور آ کے اس نے عجیب منظر دیکھا کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے بعد بھی کوئی بیوی روتی نہیں, کوئی گریا نہیں کرتی. حیران ہو کے رہ گئی شیرین کہ معاملہ کیا ہے, تو سمجھ میں نہیں آیا. پھر چلنے لگی, پھر اسی بیوی نے کہا شیرین ایک بات اور مانے گی؟ کہا بتاؤ, جو میرے بس میں مانوں گی. کہ شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں. شیری تیرا گھر ہے, اتنی اجازت دے دے کہ آہستہ آہستہ ہم ان کا ماتم کر لیں, آہستہ آہستہ ہم ان کو رو لیں. شیری تڑپ اٹھی, کہا جی بھر کے رو, جی بھر کے ماتم کرو, میرا گھر ہے, کوئی پابندی نہیں تمہارے گریے پہ, لیکن دیکھو جب تم اپنے وارثوں کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے, دعا کرنا پوری ہو. میرے مولا نے فرمایا ہے کہ قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. اس بیوی نے کہا شیریں مناسب سمجھتے تو بتائے گی تیری کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں. ارے میرا مولا حسین راستے میں ہے, میری شہزادی زینب راستے میں ہے, دعا کرو میرے مہمان خیر سے میرے گھر آ جائیں. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. شیریں جو ہی واپس پلٹی کانوں میں آواز آئی, ہائے میرا ماں جایا حسین. تڑپ کر واپس مڑی, اس بیوی کو غور سے دیکھا شیریں نے اور کہتی ہے, اب تو سب روئے مگر تو نہیں رو سکتا, تجھے رونے کی اجازت ہے, اور اگر رونا چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہ رو, اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو. اس بیوی نے کہا شیریں قبول. شیریں واپس پلٹی کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے عباس کا بھائی ہو. پھر واپس پلٹی شیریں, او بیوی یہ نام لے کے بھی نہ, یہ نام لے کے بھی نہ, یہ بھی میرے آقا مولا کا نام, تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو. اس بیوی نے کہا شیریں یہ نہیں منظور. ابھی شیریں دو چار قدم چلی تھی کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے اکبر کا بابا. بس اب شیری کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, آگے بڑی, دو زانو بیٹھ گئی اس بیوی کے سامنے جس کے چہرے پر بال پڑے, دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے, بیوی جب سے تم میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو قرار نہیں. ارے تو نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں, تو ہے کون؟ اور یہ جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام, تجھے اپنے مقتول کا واسطہ, مجھے بتا تو کون ہے؟ اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے, چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا, شیری بھول گئی, میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے, تو پہچان ہی نہ سکے. شیری پچھاڑے کھانے لگی, سرو سینا پیٹتی ہے, اے شہزادی یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ میرا مولا حسین کہاں, میرا آقا عباس کہاں, میرا شہزادہ علی اکبر کہاں؟ ایک ایک کا نام لے کے پکار رہی ہے شیری. زینب نے شیری کا ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی؟ زینب بھری سرکار لٹا کے آ رہی ہے کربلا میں, سب کو کربلا میں سلا کر آ رہی ہے. سب قتل کر دیے گئے, کوئی نہیں بچا مردوں میں سوائے سید سجاد کے, یہی تیرے وقت کا امام ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. شیری اپنے مولا سے ملنا چاہتی ہے, اپنے مولا کو دیکھنا چاہتی ہے. یہ جو سب سے بلند سر ہے نیزے پر, سب سے بلند نیزے پر جو سر ہے, یہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. بس سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے, چلاتی جاتی ہے, خوب وعدہ نبھایا, خوب میرے مہمان بنے, خوب مجھے شرف میزبانی بخشا. اے میرے سید و سردار, اے میرے مولا, کیا یہ قریب آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادریں بھی نہ ہو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.